لیکن اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ تصوف یہ اسلام کا مظہر ہے. تصوف اسلام کی ایک عظیم راہ ہے, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اسے یہ معلوم نہیں ہے, اور کیوں کر معلوم ہوگا؟ ایسے لوگ گستاخ, وہ مقبولان بارگاہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور لکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا, ان کے کانوں پر مہر لگا دیا اور ان کی آنکھوں میں پردہ ڈال دیا, وہ سمجھ نہیں سکتے. حضرات, اور تصوف بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صوفی گوشہ نشین ہو جانے کا نام ہے, تنہائی اختیار کر لینے کا نام صوفی ہے, تصوف ہے. بعض یہ سمجھتے ہیں, لیکن ان کی غلط فہمی ہے. میں ان کی غلط فہمی کا ازالہ کروں گا کہ تصوف محض گوشہ نشین ہونے کا نام نہیں ہے, تنہائی اختیار کرنے کا نام محض تصوف نہیں ہے, بلکہ رسول اللہ کی زندگی دیکھو, میرے آقا کی زندگی کا مطالعہ کرو تو معلوم ہوگا کیا میرے آقا سے بڑھ کر کوئی صوفی ہے. میرے آقا سے بڑھ کر کوئی صوفی, سارے صوفیاء اکرام کا سر چشمہ, منبع علم و حکمت کا مخزن ہمارے آقا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وقت آیا ہے تو غار حرا میں تنہائی اختیار کی ہے اور اللہ کی عبادت کی ہے, اور وقت آیا ہے تو میدان کارزار میں کفر و باطل کے مقابلے میں آپ نفس نفیس موجود ہیں, اور آپ اکثر و بیشتر اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے. آپ دین کی تبلیغ بھی فرماتے ہیں, دین کو دین کی اشاعت بھی فرما رہے ہیں. بولیے, تصوف صرف تنہائی کا نام ہے؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو, کیا میں تجھے ایسی چیز کی رہنمائی نہ کروں, ایسی چیز کی خبر نہ دوں, ایسی تجارت کی جو تمہیں نجات دے دردناک عذاب سے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِ وَأَنفُسِكُمْ, اور اللہ کی راہ میں مالوں کے ذریعے سے جہاد کرو اور اپنے نفس کے ذریعے سے جہاد کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. سورہ صف کی آیت ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے, اللہ کی راہ میں جہاد کرو, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی راہ میں جہاد کرو, مالوں کے ذریعے سے, نفس کے ذریعے سے. اگر تم اس کو جانتے, اور پھر اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ایسی نہر میں داخل فرمائے گا جس نہر کے نیچے نہریں, جس ایسی جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں, ایسی جنت میں داخل فرمائے گا. تو حضرات, قرآن نے تعلیم دیا ہے, وقت آئے تو جہاد بھی کرو,
جب فرض ہو جائے, جب اس کے شرائط پائے جائیں تو جہاد کرو. تو یہ تصوف کا منافی نہیں, یہ تصوف کا متضاد نہیں, بلکہ میں نے بتایا کہ احکام خدا اور اتباع رسول اور تصفیت قلب کے مجموعے کا نام تصوف ہے. اس روشنی میں اگر وقت آ جائے تو جہاد کر لینا بھی یہ تصوف کی ایک راہ ہے, تصوف کا ایک راستہ ہے. حضرات, اور جو اس لیے کہ جو قلب کی صفائی کرتے ہیں, دل کی صفائی کرتے ہیں, تو اللہ کی تجلی سے وہ معمور رہتا ہے, نور الہی سے وہ جگمگاتا رہتا ہے, رحمت الہی سے وہ بھرا ہوا رہتا ہے, اور نفس کی مخالفت کرنا یہ جہاد اکبر ہے. تلوار کی جہاد جہاد اصغر اور نفس کی جہاد جہاد اکبر. حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک خاص مرید سے ارشاد فرمایا کہ چلے جاؤ جمنا کے اس پار, ایک اللہ کا فقیر اللہ کا ولی ہے, ایک اللہ کا مقرب ہے, یہ کھانا ہے لے کر کے چلے جاؤ. جب وہ مرید اپنے پیر مرشد حق کے فرمان پر جب وہ چلا تو دیکھا جمنا پانی سے بھرا ہوا ہے, لبریز ہے. کہا کوئی کشتی نہیں اس طرف, میں کیسے جاؤں گا؟ توجہ سے سماعت کیجئے, کیسے جاؤں گا؟ کشتی کوئی نہیں, راستہ کچھ بھی نہیں, ذریعہ کچھ بھی نہیں. واپس آ جاتے ہیں, حضور پانی سے پورا جمنا لبریز ہے اور پانی بہ رہا ہے, زوروں پر ہے, میرے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے, اس پار میں جاؤں تو کیسے جاؤں؟ محبوب الہی فرماتے ہیں جا کے کہہ دو دریا سے, دریا مجھے اس شخص نے بھیجا ہے, راستہ دے دو. اس شخص نے بھیجا ہے جس نے کبھی بھی اپنی بیوی کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا ہے. یہ اشارہ اور کنایا ہے, کنایا بول رہا ہوں ادبن اور تہذیب کے دائرے میں. اپنی بیوی کے سر پہ کبھی ہاتھ نہیں رکھا, اس کا خاص معنی ایک خاص ملنا ہوتا ہے, وہ مراد ہے. جا کے کہہ دے دریا سے. مرید کھانا لے کر کے جاتے ہیں اور کہا اے دریا مجھے اس شخص نے بھیجا ہے جس نے اپنی بیوی کے سر پہ کبھی ہاتھ نہیں رکھا ہے, مجھے راستہ دے دو. دریا نے اتنا سنا اور پانی شک ہو جاتا ہے, خشکی کا راستہ مل جاتا اور وہ دریا کے اس پار ہو جاتے ہیں. اور جب دریا کے اس پار جاتے ہیں تو ایک بندے کو دیکھتے ہیں کہ بالکل ہی آنکھیں نم ہیں اور وہ وہاں تشریف فرما ہے. کہا یہ کھانا ہے, ہمارے مرشد حق نے آپ کے پاس بھیجا ہے, کھا لیجئے. انہوں نے برتن سامنے رکھا اور پورا کھانا اچھی طرح سے کھایا, پوری پلیٹ انہوں نے صاف کر دیا. توجہ سے سنیے, پوری پلیٹ انہوں نے صاف کر دیا. کہا حضور اب میں جاؤں گا لیکن جاؤں تو کیسے جاؤں؟ کہا کہ ادھر سے کیسے آئے تھے؟ کہا ادھر سے میں اس طرح آیا تھا کہ میں نے کہا تھا دریا سے کہ دریا راستہ دے دے, جو اس شخص نے بھیجا ہے جس نے اپنی بیوی کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا. تو اس بزرگ نے کہا تم جا کے دریا سے اس طرف یہ کہہ دو کہ مجھے اس شخص نے بھیجا ہے جو کبھی 30 سال سے کھانا ہی نہیں کھایا ہے. اب یہ آدمی حیرت میں ہے, ڈوبے ہوئے کہ یا اللہ یہ ماجرا کیا؟ انہوں نے کہا تھا کہ جس نے اپنی بیوی کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا, اور ان کے بڑی اولادیں ہیں, اولاد بھی موجود ہے, بیوی کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا, اولاد آئی کہاں سے؟ اور انہوں نے میرے سامنے ایک پلیٹ پورا صاف کر دیا کھانا اور کہے 30 برس سے کھانا ہی نہیں کھایا. یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا. بہرحال سمجھ میں آئے یا نہ آئے, حکم تھا چلے چل دیے. دریا سے کہا اے دریا راستہ دے دے, مجھے اس شخص نے بھیجا ہے جس نے 30 برس سے کھانا نہیں کھایا ہے. دریا نے راستہ دے دیا. اب پھر وہ گزر گئے, پار ہو گئے, محبوب الہی کی بارگاہ میں آئے. ولایت کی جلالت تاب نہ لاتے ہوئے انہوں نے پوچھنے کی ہمت نہیں کی. کبھی کبھی انہوں نے دیکھا کہ وقت اگر ملے تو میں اسے پوچھ لوں. حضرت ایک مرتبہ موقع مل گیا, دربار خالی تھا, حضرت کا حجرہ شریف خالی تھا. انہوں نے پوچھا حضور ایک بات آپ سے پوچھنا ہے, بڑے دن سے میرے دل میں وہ کھٹک رہی ہے, میرے ذہن میں وہ ابال کھا رہی, آخر وہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا آپ نے جب بھیجا تھا مجھ کو تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا دریا کو کہنے کے لیے کہ جا کے کہہ دے دریا سے کہ اس شخص نے بھیجا ہے جس نے بیوی کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا, اور میں دیکھتا ہوں حضور آپ کی اولاد ہے. تو یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جب انہوں نے مجھے بھیجا تھا تو انہوں نے یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ دریا سے کہنا اے دریا مجھے اس شخص نے بھیجا ہے جس نے 30 سال سے کھانا نہیں کھایا, اور میرے سامنے سارا پلیٹ انہوں نے کھا لیا تھا. یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جو تم نے سنا وہ سچ, اور جو تم نے اس اللہ کے بندے سے سنا ہے وہ بھی سچ ہے. سنو, میں نے اپنی بیوی کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے نفس کی تکمیل کے لیے, اپنے خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی بیوی سے نہیں ملا تھا, بلکہ اس لیے ملا تھا کہ نکاح جو شریعت میں مشروع ہے, جس مقصد اور جس غرض سے نکاح جاری اور اسلام میں ساری ہے, اسی مقصد سے میں نے اپنی بیوی کے سر پر ہاتھ رکھا. ہم اپنے نفس کی خواہش کے لیے نہیں, اپنے نفس کی تکمیل کے لیے نہیں رکھا تھا. اور اس بزرگ نے جو کہا وہ بھی صحیح ہے, اس لیے کہ وہ 30 سال سے اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے نہیں, بلکہ 30 سال سے وہ اتنا ہی کھانا کھاتے رہے کہ جتنا کھانا اللہ کی عبادت میں کاہلی پیدا نہ کرے, اللہ کے ذکر میں کاہلی پیدا نہ کرے, اور وہ کھانا بھوک مٹانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے. تو اس نے جو 30 برس سے کھانا کھایا یا تمہارے سامنے جو کھایا وہ اپنے نفس کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے کھایا. تو یہ صحیح انہوں نے کہا تھا, اور میں نے جو کہا وہ صحیح کہا ہے. حضرات معلوم یہ ہوا کہ نفس کو اپنے قابو میں رکھنا چاہیے, نفس کا غلام نہیں بننا چاہیے, نفس کی پیروی نہیں کرنا چاہیے. پیروی تو رسول اللہ کی کرنی چاہیے, پیروی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات کی کرنی چاہیے, اس کے احکام کی کرنی چاہیے. وہی شخص کامیاب ہوتا ہے, قد افلح من زکاہا, تحقیق کے کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو ستھرا کر دیا. حضرات آپ غور فرمائیں, اور جو لوگ اس منزل میں پہنچ جاتے ہیں, جو فنا پھر لا ہو جاتے ہیں, تو ہوش میں نہیں رہتے. کبھی کبھی ایسا بھی معاملہ آتا ہے کہ ان کی زبان سے کچھ کا کچھ نکل آتا ہے, تو پھر سننے والے سمجھتے ہیں کہ یہ کفر بول رہا ہے. منصور کو سولی دے دی گئی, یہ علماء ظاہر نے فتویٰ لگایا تھا, سولی دے دی گئی منصور کو, رحمت و رضوان کو. لیکن حق یہ ہے کہ جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے, حدیث شریف ہے سمعہ الذی یسمع بہ و بصرہ الذی یبصر بہ و یدہ الذی یبطش بہ و رجلہ الذی یمشی بہا, کہ جب انسان نوافل کے ذریعے سے ایک مرد مومن اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے تو اللہ उसकी आंखें बन जाता है जिससे वो देखा करता है, अल्लाह उसकी जुबान बन जाता है जिससे वो बोला करता है, अल्लाह उसका हाथ बन जाया करता है जिससे वो पकड़ा करता है, अल्लाह उसकी कुव्वत बन जाया करता है। बड़े पते की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जिन देखा है आपने कभी? मैं दिखाऊंगा तो सब डर जाइएगा, नहीं दिखाऊंगा। जिन जब किसी इंसान के अंदर हुलूल करता है और इंसान बोलता है तो हकीकत में जिन बोलता है, इंसान नहीं बोलता। समझाने के लिए एक मिसाल दे रहा हूं, हकीकत में जिन बोलता है इंसान नहीं बोलता। तो बस ऐसे ही समझ लीजिए कि जब एक मर्द मोमिन जब फना फिल्ला हो जाता है तो फिर जाते खुदाबंदी के अलावा उसे दुनिया में और कोई चीज नजर नहीं आती है। वो खुदा ही का जलवा देखता है, वो खुदा ही की कुदरत देखता है, वो खुदा ही का मशहद देखता है, वो उसी का मंजर देखा करता है। जहां देखता है उसे तजल्लियात इलाही नजर आता है, जहां देखता है वो नूर इलाही देखा करता है। इसलिए कोई अगर बोले उस मंजिल में पहुंच करके तो उसे होश नहीं रहता। एक मर्तबा हजरत बायजीद बुस्तानी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा, हुजूर आप कभी कभी ऐसी बोली बोल जाते हैं जो दिल को बड़ी ठेस पहुंचती है। कहा क्या मैं ऐसी बोली बोलता हूं? कहा कि सुनो मैं नहीं बोलता, मैं हरगिज नहीं बोलता, मैं हरगिज नहीं बोलता, मैं हरगिज नहीं बोलता। कहा कि हुजूर कैसे बताऊं, आप बोलते हैं। कहा कि सुनो अगर मैं अब की बार बोलूं तो ये तलवार लो तलवार से मेरी गर्दन उड़ा देना, तलवार लो तलवार से मेरी गर्दन उड़ा देना अगर अब की बार ऐसे जुमले अपनी जुबान से मैं निकाल दूं तो। हजरात तवज्जो से सुनिए, कान अपनी जगह काम करे। तो हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो हाल हो गया, वो हालत पैदा हो गई। फना फिल्लाह की हालत पैदा हो गई और वो बोलने लगे तो जैसे ही मुनीद ने चाहा कि तलवार मारूं और तलवार चला दिया। तलवार का चलाना था कि देख रहा है कि तलवार में हजरत के जिस्म के ऊपर लगा रहा हूं लेकिन जख्म मेरे को लग रही है, तलवार मुझे लग रही है, हजरत को कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। उधर तलवार लगाता हूं जर्ब इधर है, तलवार उधर मारता हूं मार इधर है, तलवार उधर मारता हूं जख्म इधर है। मालूम क्या हुआ हदीस शरीफ की रोशनी में कि जब नवाफिल के जरिए से इबादत व तकवा व तहारत की बुनियाद पर इत्तबाए रसूल की बुनियाद पर हुब्बुल्लाह हुब्बुर रसूल की बुनियाद पर जब इंसान उस मंजिल पर पहुंच जाता है तो फिर जुबान बंदे की होती है और कलाम अल्लाह का होता है, हाथ बंदे की होती है ताकत खुदा की होती है, आंख बंदे की होती है बसारत खुदा की होती है। इसलिए तसव्वुफ एक ऐसी मंजिल है कि जिसको समझने के लिए दिल चाहिए, वरना बहुत से ऐसे लोग गुमराह हो गए हैं हजरात, और बहुत से ऐसे भी हैं जो तसव्वुफ का लिबादा ओढ़ करके हैं मगर वो तसव्वुफ के ते से भी वाकिफ नहीं, वाकिफ नहीं है तसव्वुफ का लिबादा है। तसव्वुफ जिस तरह से इंसान का जिस्म जाहिर साफ और शफाफ होना चाहिए वैसे इंसान का जिस्म में बातिन भी साफ होना चाहिए, जैसे हाल सही होना चाहिए वैसे उसकी काल भी होना चाहिए। ये नहीं कि काल कुछ हो और हाल कुछ हो, कहता कुछ है और करता कुछ है। कुरान हकीम है या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तकूलूना मा ला तफ़अलून, اے لوگوں تم کیوں کہتے ہو ایسی باتوں کو جو تم خود نہیں کرتے ہو؟ اس لیے میں نے پہلے اس دروازہ کو بند کر دیا کہ اتباع رسول ہو اور تصفیت قلب نہیں ہے تو وہ یہ تو یا تو وہ ریا ہے یا تو وہ نفاق ہے یا تو وہ مذاق ہے یا تو وہ ہنسی ہے, میں نے پہلے ہی بتا دیا. تو کچھ لوگ ہیں جو تصوف کا لبادہ اوڑھ کر کے قوم کو گمراہ کرتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو یقیناً وہ قوم کو راہ راست پر لاتے ہیں, قوم کو معرفت کا جال پلاتے ہیں. طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینے میں چھپائی جاتی ہے, توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. حضرات, حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواجہ غریب نواز پر جو نظر ڈالی تھی تو پھر غریب نواز کی نظر وہ ہو گئی کہ جب اوپر آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے تو عرش اعظم کو دیکھتے تھے, اور جب نیچے نظر کو جھکاتے تھے تو تحت السرا کو دیکھ لیتے تھے. حضرت پیران پیر غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, نظر تو بلاد اللہ جمیع, نظر تو بلاد اللہ جمیع کا خرد لطن حکم اتصالی. میں دنیا کو اپنی ہتھیلی پر اس طرح سے دیکھتا ہوں جیسے کہ کوئی رائی کا دانہ دیکھتا ہو. توجہ چاہوں گا کہ صوفی کیا چیز ہے اور وہ کیا مرتبہ ہے اور کیا مقام ہے, وہ سماعت فرمائیے. وہ فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی, نظر تو بلاد اللہ جمیع کا خرد لطن حکم اتصالی. میں اللہ کی سلطنت اللہ کے ملک کو اس طرح سے دیکھ رہا ہوں, مشاہدہ کر رہا ہوں جیسے کوئی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتا ہو. تو صوفیاء اکرام سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی ہے, قرب و بعد سب یکساں رہتا ہے, نزدیک دور سب برابر رہتا ہے, چھپی ہوئی چیز ظاہر چیز سب برابر رہتا ہے. حضرات, تو اس شعر کی تشریح جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا, وقت کم ہے کہ مزید میں آپ سے گفتگو کروں. وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے ملک کو رائی کے دانے کی طرح دیکھ رہا ہوں. ایک مثال لیجئے, انسان جب ہوائی جہاز پر چڑھتا ہے اور بلندی پر ہو تو بڑے بڑے پہاڑ, بڑے بڑے بلڈنگیں, اسے کتنی بڑی نظر آئے گی؟ رائی کے دانے, چھوٹے چھوٹے نظر آئیں گے. تو جب ایک مجازی بلندی پر جانے والا انسان زمین پر رہنے والی چیزوں کو چھوٹا دیکھے تو جو معرفت کی بلندی کو جو طے کر لیا ہو دنیا کی, اس کے نزدیک کتنی چھوٹی ہوگی؟ فرماتے ہیں, نظر تو بلاد اللہ جمیع کا خرد لطن حکم اتصالی. میں اللہ کے ملک کو اس طرح سے دیکھ رہا ہوں جیسے کہ رائی کا دانہ ہتھیلی پر ہو. خاصان خدا خدا نہ باشد مگر زخ خدا جدا نہ باشد. اللہ کے خاص بندے خدا نہیں, خدا نہیں لیکن خدا سے جدا نہیں. گفتے او گفتے اللہ بود, اس حدیث شریف کے مطابق بولنا زبان بندے کی, بولنا خدا کا, آنکھ بندے کی, دیکھنا خدا کا. گفتے او گفتے اللہ بود, اس کا بولنا اللہ کا بولنا ہوتا ہے. گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود, گرچہ اللہ کے بندے کے حلقوں سے وہ گفتگو نکلتی ہے لیکن اللہ کا بولنا ہوتا ہے. حضرات, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ساری گفتگو کو آپ سمجھ گئے ہوں گے, اور میں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم تزکیہ نفس تطہیر قلب کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے بیچ حضرت علامہ فضل حق صاحب قادری آل رسول باغ طیبہ کے پھول تشریف فرما ہیں, وہ آئیں اور اپنی نورانی بیان عرفانی و حقانی بیانات سے ہم تمام سامعین کو
نوازیں حضرت علامہ فضل حق قادری.
اس بیچ میں آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں
کیا؟ بول دیجیے کیا کیا کہنا چاہتے ہیں. وقت بہت کم ہے.
حضرات محترم، بڑی اچھی گفتگو رہی حضرت علامہ مولانا شفیق عالم صاحب کی. اب اللہ تعالیٰ جو بولتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں، اس کے لیے جو ہے ایک انسان کو کتنی ریاضت کرنی پڑتی ہے جب اللہ ہمارا ہاتھ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اگلے نشست میں اس کے بارے میں آپ بیان فرمائیں گے. کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ترس رہی ہے، یہ کون آیا ہے؟ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے. حضرت میری مراد علامہ مولانا فضل حق صاحب سے ہیں جو غوث پاک کے 18ویں پشت ہیں. غوث پاک کے اگر آل میں سے کوئی ہیں تو ان کا گھرانہ ہے. دیے دلوں کے جلائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، جو راحت دل سکون جا ہے وہ ذکر ذکر محمدی ہیں. حضرات اس کے بعد ایک دو تین ایک چھوٹے دو منٹ بیٹھ کے آپ. میں جناب لیاقت پیرا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ جلدی اسٹیج پہ آ جائیں اور جو ہے گل پوشی ہمارے مقرر خصوصی کی اور صدر محترم کی ہو جائے. اس کے بعد مہمانان خصوصی کی گل پوشی کریں گے. حضرات ہمارے عالمی صوفی مرکز کو آتے آتے جو لوگ ریگولر
الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلیہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، حضرات عاشقان صوفیہ، وفاداران محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے آج میرا مرتبہ اتنا بلند کر دیا کہ میں ذر ناچیز عاشقان محمد سے خطاب کر رہا ہوں. یہ اللہ کے کرم ہے کہ جس کو جو عطا کر دے کر دے، اسے کوئی سوال نہیں کر سکتا. میری صدارت تقریر ویسے دیکھا جائے تو بہت چھوٹی ہونی چاہیے اور وقت بھی نہیں ہے، پھر بھی میں اس تقریر کو، اپنے اس وقت کو جو مجھے اللہ کی طرف سے عنایت ہوا ہے، بڑی خوشی سے دو چار جملے آپ کے سامنے جو کچھ بھی میری استطاعت کے مطابق ہیں کہوں گا. یہ آج کی جو مجلس عاشقان اولیاء کی، اس کا مضمون سبجیکٹ صوفیزم. اب یہ صوفیزم ہے کیا؟ اہل صوف ہیں کون؟ صوفیہ کس کو کہتے ہیں؟ کب سے ہیں؟ ایک بہت دنیا کا سب سے قدیم ایک سلسلہ ہے، دنیا کا سب سے قدیم کوئی سلسلہ ہے تو یہی. اور آج ہماری جسارت دیکھیے کہ ہم اس لیے جسارت کر بیٹھے ہیں کہ ہم امت محمدی میں ہیں، اور جو ہمت اور جسارت اللہ نے امت محمدی کو دی ہے کسی نبی کی امت کو نہیں دی. آپ لوگوں کا مرتبہ میں دو شعر میں حضرت فاضل بریلوی نے لکھے ہیں اس میں کہنا چاہوں گا کہ نہ تلاش میں کدا ہے نہ تلاش جام مینا, نہ تلاش میں کدا ہے نہ تلاش جام مینا, میرے واسطے ہے کافی میرا ساقی مدینہ. نہ تلاش میں کدا ہے نہ تلاش جام مینا, میرے واسطے ہے کافی میرا ساقی مدینہ. مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں, مجھے دشمنوں نہ چھیڑو. ہم کیوں پریشان ہوں, ہم کیوں تکلیف میں آئے, ہم کیوں ان سے ڈریں. مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں, میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ. میرے ساتھ چلنے والوں میرا مرتبہ نہ پوچھو. دیکھیے امت محمدی کا درجہ اگر وہ واقعی صوفی ہو جائے جس مضمون پر آج ہم تقریر کریں وہ ہو جائے تو میرے ساتھ چلنے والوں میرا مرتبہ نہ پوچھو, مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. تو یہ صوفی کی جو تاریخ ہے یہ تو میں نے کہا ہے آپ کو امت محمدی کے متعلق, یہ صوفی کی جو تاریخ ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے, اس کا آنا ضروری تھا اس لیے کہ شیطان کو توڑنے کے لیے, ابلیس کو شکست دینے کے لیے, اس کے سارے حربوں کو مومن کے دل سے نکالنے کے لیے صوفیہ کی ضرورت تھی. اب یہ صوفیہ کہاں سے آئے؟ میں تو آپ سے کہا کہ حضرت آدم کے بعد سے تشریف لائے, مگر عربی کی اصطلاح میں یاد رکھیے جب آدم علیہ السلام پھینکے گئے آسمان سے غلطی کر کے تو سری لنکا میں ایک جگہ ہے پتھر کا چبوترا, ایک پہاڑ ہے اس کو آدم سپیک کہتے ہیں, وہاں پہ آ کے اللہ جبرائیل ان کو بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھو اب یہی تمہاری جگہ ہے. چبوترا پتھر کا چبوترا آج بھی ہے, سیاح جا کے دیکھتے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ایک ہیرے کا چبوترا تھا, مسجد نبی بنی تو سب سے پہلے آقا دو جہاں نے بنایا وہ چبوترا تھا, مسجد نبوی کا چبوترا. تو عربی میں چبوترے کو صوف کہتے ہیں, عربی میں چبوترے کو صوف. تو یہ جو حضور کے عشق میں اپنا گھر بار چھوڑے, بیوی بچوں کو چھوڑا, بھائی بھائی کے خلاف ہوا, باپ بیٹے کا دشمن ہوا, بیٹا باپ کا دشمن ہوا, صرف حضور کی عشق اور محبت میں, تو لوگ اپنا شہر اپنا گھر بار چھوڑ کر حضور نے ہجرت کیا تو وہ بھی تشریف لے آئے. اب ان کو رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی تو مسجد نبوی کا پتھر ان کا مقام بنا, مسجد نبوی کا چبوترا ان کا مقام بنا. تو وہاں سے امت محمدی کے اہل صوف وہاں سے شروع. میں آپ کو آدم علیہ السلام سے بتاؤں گا تو اتنا لمبا وقت گزر جائے گا کہ آپ کے پاس ہے نا اب حالات ایجاد دے رہے ہیں کہ میں سب بتاؤں. میں اس لیے بالکل ہی وقفہ شارٹ کر کے حضور کی طرف آ گیا. اسلام میں پتھر کا چبوترا یہ بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے. دنیا کے بت کے ذہن میں پہلا وہ گھر خدا کا, ہم اس کے پاس باں ہیں وہ پاس باں ہمارا. یہ عالم جہاں, ایک ہے عالم امر. عالم امر میں اللہ نے کہا کن تو اس کا نور ظاہر ہو گیا. آدم کو کن سے بنا سکتا تھا, بنایا نہیں. مٹی لاؤ, پانی لاؤ, گوندھو, گلاؤ, سڑاؤ, پتلا بناؤ, یہ اللہ قادر مطلق ہے, ان چیزوں کے اللہ مجبور نہیں ہے, اللہ مجبور نہیں ہے, قادر مطلق ہے. کن سے انسان آدم کو بنا سکتا تھا مگر اس کا راز وہی جانے, اس نے کیوں روح کو کن سے بنایا اور آدم کو. عالم خلق میں بنایا, عالم امر الگ ہے. عالم امر میں بنانے کے بعد جو میثاق یوم میثاق تھا, یہ لمبی بحث ہو جائے گی نہیں, تو مجھے صرف صوفیزم کے متعلق کہنا ہے. یہ صوفیزم اور یہ صوفیہ جو ہیں, جو حضور کے بعد سے تشریف لائے, ان کی ضرورت اس لیے ہے آج کے پرفتن دور میں, اس دور میں جہاں فتنے سر اٹھا رہے ہیں, عاشقان رسول کے دشمن روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تھا, حضور کے سامنے تھا, تو اس نے کیا کیا, ایک ایسی قوم کو تیار کرنے کا سوچا. حضور کے بعد کوئی نبی نہیں, خاتم النبیین کوئی نبی نہیں, مگر اولاد آدم کے لیے حضور کے تعلیمات کو بتانے والا قیامت تک چاہیے تھا. تو ان اصحاب کی بنیاد پڑی تاکہ بتائیں کہ تم کیسے اللہ کے عطاب رحمان و رحیم ہے مگر جبار و قہار بھی ہے, معاف کرنے والا بھی ہے مگر بدلہ لینے والا بھی ہے. میں آپ کو ایک لفظ میں سمجھا دوں کہ ساری دنیا, ساری کائنات, ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں عشق میں, محبت. جہنم بھی محبت میں چھپی ہوئی ہے, جنت بھی محبت میں. آپ عاشق رسول ہو جاؤ, جنت آپ کی, عاشق ابلیس ہو جاؤ, جہنم آپ کی. اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو حج کو بلاتا ہے تو چلو حج کرو, فرض ہو گیا, پیسے تمہارے پاس ہے, حج کرو. کیا کرتے ہیں آپ حج کو جا کے؟ وہی کرتے ہیں جو عشق میں کسی نے کیا تھا. اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کرتے ہیں؟ اپنے بچے کے لیے بی بی حاضرہ نے دوڑ لگائی تھی عشق میں, محبت میں, وہ اللہ کو ادا اتنی پسند آئے گی کہ تمہیں صفا مروہ کرو, قیامت تک کرو. ایک گھر کی بنیاد ڈالی اور سب سے پہلے اس کے چکر لگائے آدم نے, ابراہیم نے اس کی تجدید کی, سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو ادا پسند کرا, قیامت تک کرو. حضرت اسماعیل نے عشق اللہ میں کہا, تو مجھے بہکاتا ہے, پتھر مارا, اللہ کو یہ بھی ادا پسند آ گئی. کہتا ہے کہ رمی جی میری قیامت تک کرو. اور یہ حج کیا ہے؟ حج کے اندر سوائے محبت کے حرکات کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کا نام حج ہو گیا, فرض ادا ہو گیا. اس کے بعد مکمل حج نہیں ہوا کہ میرے محبوب کے پاس آؤ. جب تک آپ لوگ میرے محبوب کے پاس نہیں آئیں گے, آپ کا حج نہیں ہوگا. ہم تو جا رہے ہیں اللہ کو دیکھنے کے لیے, کعبے کا طواف کرتے ہیں, اللہ نظر وہاں کیے بیٹھا ہے جس کو ہم مدینہ کہتے ہیں. ہم طواف کر رہے ہیں کعبے کا اور فرشتے طواف کر رہے ہیں مدینہ شریف کا. ہم کو کعبے کی حقیقت دیکھنا ہے تو وہاں جا کے دیکھو مدینہ شریف میں. تو بہرحال میں پھر واپس آؤں گا اپنی اصل تقریر کی طرف. یہ صوفیہ جو ہیں یہ اس لیے ہیں کہ آپ کو حضور کے اللہ کے ساتھ وسیلہ جوڑ دے. یاد رکھیے, یہ صوفیہ کا کام صرف وسیلہ ہے, کنیکشن کرانا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. آپ جہاں بھی جا رہے ہوں آپ کو یہ अपनी ताकत से, अपने इल्म से, अपनी इबादत के उन ताकतों से जो उनको मिली है, वो आपको सही अल्लाह के बंदे बनाने के लिए रसूल और उसकी तालीमात जो कनश, इसका नाम सूफिया। असहाब सौफ इसी को कहते हैं कि आपको गलत रास्ते पर चलने से रोके, और ये जब खत्म हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि फिर दुनिया खत्म होने के करीब है। याद रखिए, इन असहाब के दुश्मन पहले से भी हैं, कयामत तक रहेंगे। इनको आप किसी भी नाम से पुकार लीजिए, उनके दाढ़ी भी हो सकती है, उनके झुब्बे लंबे भी हो सकते हैं, शैतान की भी दाढ़ी है, शैतान के भी झुब्बे लंबे हैं, फिर भी वो जन्नती नहीं। हुजूर के पीछे कुछ लोग नमाज पढ़ते थे, हुजूर की मजलिसों में बैठते थे, हुजूर की खुतबात सुनते थे, हुजूर के पीछे नमाज भी पढ़ते थे, मगर वो भी मुनाफिक थे। मुनाफिक को जन्नत नहीं, मुनाफिक को शफात नहीं, मुनाफिक को हुजूर का वसीला नहीं। अगर आपको वसीला सही मानों में हासिल करना है, सही मानों में हासिल करना है, तो वो वसीला जो नाइबीन रसूल अपने साथ लेके दुनिया के कोने कोने में पहुंचे हुए, आज हमको मुसलमान बनाने वाला यही सूफिया थे, हमको कलमा पढ़ाने वाला यही सूफिया। यहां तो हिंदुस्तान में बुत परस्ती, रसूल अकरम तशरीफ नहीं लाए। आज जो सूफिया के मुखालिफिन से पूछा जाए कि उनको कलमा किसने पढ़ाया, आज जो औलिया कराम के जो मुखालिफ हैं, जो कहते हैं कि शिर्क है, उनसे पूछें कि शिर्क का मतलब क्या है, ना वो हदीस जानते, ना बिद्दत की सही मतलब जानते, ना बिद्दत साइया जानते, ना बिद्दत हसना जानते। ये जानते हैं कि ये बिद्दत है, शिर्क है, ये कुफर है। उनको बिद्दत की अबजद नहीं मालूम, शिर्क की एबीसीडी नहीं मालूम, कुफर क्या है उनको नहीं मालूम। तीन चीजें बाहट कर लिया आज के लोग, बिद्दत, कुफर, शिर्क। और औलिया के पास मत जाओ, ये तो खबर है, यहां से क्या भी नहीं मिलता तुमको, हम डायरेक्ट जाएंगे। खाना खाने के लिए बीवी की जरूरत वसीला, कमाने के लिए नौकरी की जरूरत वसीला, पढ़ने के लिए किताब की जरूरत वसीला, दुनिया का हर काम वसीले के बगैर नहीं हो सकता। मगर अल्लाह के पास जाने का वक्त आता, कहेंगे नहीं हम डायरेक्ट जाएंगे, रसूल की जरूरत नहीं, उन्हें कलमा पढ़ा दिया, खत्म, खता खत्म। तो ऐसे लोगों से अल्लाह हमको बचाए, ऐसे लोगों के शर से हमको बचाए, ऐसे लोगों के जो मजहबी लिबादा ओढ़े हुए मुसलमान नजर आ रहे हैं, ऐसे लोगों से अल्लाह ताला हमको दूर रखे, उसके हबीब के सदक़े में हमको औलिया कराम का गुलाम बनाए, आशिक रसूल बनाए, और अल्लाह ताला हमको सही तौफीक अता फरमाए। मैं तो बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, ये लंबा इतना मजमून इतना लंबा है, इतना गहरा इतना अमीक है, कि मुझे एक रात भी दे दी जाए तो शायद काफ़ी ना हो, मगर चूंकि काफ़ी वक्त हो चुका है, अब मैं सदर हूँ। हजरत ने इतने जानदार अंदाज में बयान फरमाया, आपको समझाया और तशरीह उसकी की कि सूफी आज़म क्या है, वाकई एक बहुत ही हिम्मत का काम तो हजरत ने किया, बहुत ही मुस्लिम आप समझ गए होंगे। इंशाल्लाह ताला फिर कभी अल्लाह मौका दे तो आपके सामने आने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो आपके मकसद है, जो आपने इश्क़ रसूल में जो तशरीफ़ लाए हैं और उनके बातें जो सुनने के लिए तशरीफ़ फरमा है, अपना वक्त दिया है, सब कुछ दिया है, अल्लाह इसको कबूल फरमाए। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सलाम
सवाल जवाब, कोई हजरत पूछना चाहते हैं तो मौलाना से सवाल पूछ सकते, हमारा वो भी एक है सेशन सवाल जवाब का। गुज़िश्ता माह के पहले सिर्फ सवाल जवाब का सेशन था हमारा हजरात, इसके बाद जो है मैं गुजारिश करूंगा मौलाना शफीक आलम साहब से कि वो सलातो सलाम पढ़े, फिर दुआ होगी, फिर रुक सकी। सवाल
सलाम की जो मुस्तफा जा
ने ये शेर ये मतलब समझा फिर से
कौन सा
आपने ये शेर शुरू किया फिर बीच में तकरीर हुई फिर आखिर में आपने शेर का मुख्तसर सा फासी का शेर उसका एक तस्वीर कर देख रहे
समझाओ इंशाल्लाह सलाम होने दीजिए उसके बाद
मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम समय बज़्म में हिदायत